الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ، فرمایا کہ تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، کیونکہ یہ دن یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان، اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. حیث کان، وہ روئے زمین کے کسی بھی خطے میں موجود ہو، کسی بھی کونے یا گوشے میں موجود ہو، فرمایا کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، وبعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح کی کیفیت ہوگی، یعنی ہماری آوازیں آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا پہنچ جایا کریں گی؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، جس طرح میں اپنی حیات مبارک میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں، تمہارے درود پاک کو سنتا ہوں، اسی طرح اپنے وصال کے بعد بھی تمہاری آواز کو سنوں گا. اور پھر اس کے بعد آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد ان کے جسم و مبارک کو کھایا نہیں کرتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور اسباق میں حاضر ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے نہ صرف بیان کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، بلکہ اگر ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے. کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر ایک احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شریعت بھی عطا فرمائی. بعض احکام کرنے کو دیے اور بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرما دیا. جو کرنے کو دیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، صلہ رحمی ہے، اور دیگر بہت سے احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کرنے کے لیے عطا فرمائے. اور بعض احکام وہ ہیں کہ جن سے ہمیں منع کر دیا گیا، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، ضیاکاری ہے، اور اسی طرح بدکاری ہے. قتل و غارت گری ہے، فتنہ و فساد ہے، ان تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو روک دیا کہ وہ ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے کام ہے، رب ذوالجلال اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے نہ تو ان کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا یا بعض وہ کہ جن سے ہمیں منع کیا، ان کو مثالیں دے دے کر بھی بعض کو سمجھایا، اور مثال کے ذریعے سے چونکہ بات غیر محسوس طریقے سے محسوس تک پہنچ جاتی ہے، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مثالیں بھی عطا فرمائی تاکہ سمجھنے والے سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں۔ اور بعض ایسے کام ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے تشبیہات بھی دی کہ تشبیہ دیتے ہوئے کسی کام سے کسی بات سے منع فرما دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیا، پس اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو فراموش کر دیا اور پھر ان لوگوں کو گناہگاروں میں شامل کر دیا جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فاسقین ہیں۔ اور اسی طرح آج کے سلسلے میں جس مثال کو یا جس تشبیہ کو ہم شامل کریں گے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بات سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے ایک روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کی تو آپس میں تفرقہ بازی میں پڑ گئے، آپس میں اختلافات کے اندر پڑ گئے۔ اور اس آیت مبارکہ کا جو معنی علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے، فرمایا کہ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ فرما دیا کہ تم آپس میں اس طرح تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا جس طرح یہود و نصارہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں پڑ گئے تھے، دشمنی عناد ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا۔ تو فرمایا اس سے ایک مراد ایمان والوں کو سمجھانا ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں پڑ گئے تھے، تم اس طرح آپس میں اختلافات میں نہ پڑ جانا اور تفرقہ بازی اختیار نہ کر لینا۔ اور دوسری مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو گویا کے زمانہ جاہلیت کی مثال دی اور فرمایا کہ جس طرح تم پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر آپس میں افتراق میں اختلاف میں پڑ گئے، تفرقہ بازی کو اختیار کر لیا اور باہم تمہارے دلوں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، تم اس طرح نہ کرنا، کیونکہ وہ جو بغض و عناد اور دشمنی کی کیفیت تھی اس میں تم پھٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، تو اس طرح ہی اگر تم آج بھی آپس میں اختلافات میں پڑو گے اور آپس میں تفرقہ بازی کو اختیار کرو گے تو ان کی طرح بکھر جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں دو حکم ارشاد فرمائے، ایک حکم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں مجتمع ہو کر رہو، متحد رہو، متفق رہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی۔ جی ہاں، مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ آپس میں اختلافات میں نہ پڑنا، احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی، اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ممانعت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تین باتیں اس حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے بالکل واضح فرما دی۔ ایک تو یہ ہے کہ امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوگی، جو جہاں جمع ہوگی وہ حق پر ہوں گے، یعنی اکثریت جہاں پر ہوگی وہ گویا کہ لوگ حق پر ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کا دست رحمت جماعت پر ہوگا، اس لیے جماعت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے واضح فرمائی وہ یہ ہے کہ جو جماعت سے جدا ہو جاتا ہے وہ گویا کہ دوزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ جب تم اختلافات دیکھو کہ آپس میں لوگ بٹ رہے ہیں، اتفاق ختم ہو رہا ہے اور جگہ جگہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تو فرمایا ایسی صورت میں جماعت کو لازم پکڑ لو، جہاں اکثریت ہے اس جماعت کی طرف راغب ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں آج کل جو بھی فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا گویا کہ مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام سے محفوظ فرمائے، اور اس بات کا خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر ایک نئی راہ نکالتا ہے، اور جو اسلام کی راہ پر پہلے سے قائم ہے وہ مجرم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں آپس میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا حکم اگر بیسک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنگ کے بارے میں ہے، لیکن اگر ہم اس کو عمومی طور پر دیکھیں کہ آیت کا حکم کیا بنتا ہے تو عمومی حالات میں تمام مسلمانوں کو آپس میں اختلافات سے گویا کہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اتفاق اتحاد کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں متفق فرما دے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کی بدولت آیت کریمہ میں گویا کہ جس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے یا جس بات کو گویا کہ واضح کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ اسلام جب آیا تو اسلام کی بدولت آپس کی جو باہمی عداوت تھی وہ ختم ہو گئی، باہمی جو دشمنی تھی وہ ختم ہو کر محبت کے اندر تبدیل ہو گئی، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اوس و خزرج جیسے قبائل جن کے مابین آپس میں دشمنیاں تھیں اور 120 سال سے یہ دشمنی چلتی چلی آ رہی، دن رات قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے تھے، ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، جس کا پلہ بھاری ہوتا وہ دوسرے کو قتل کر دیتا تھا اور دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ 120 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن اسلام آیا، امن کا پیغام لے کر آیا، اسلام آیا محبت کا پیغام لے کر آیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان عظیم فرماتے ہوئے عطا فرما دی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپس کی اس نفرت کو مٹا دیا، اور ان کے مابین جو آپس میں جنگ چل رہی تھی اس جنگ کی آگ کو بھی ٹھنڈی فرما دیا، اور جتنے بھی جنگجو قبائل تھے ان میں الفت و محبت کے جذبات اللہ تبارک و تعالی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا صدقہ پیدا فرما۔ تو اس آیت مبارکہ میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا ہی حکم ارشاد فرمایا۔ پچھلی جو آیت مبارکہ جو آج کی اس سلسلے میں ہم نے شامل کی، اس میں بھی دو باتوں کا حکم، دو باتوں کا تذکرہ، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرا یہ کہ تفرقہ بازی اختیار نہ کرنا، گویا کہ اس کی ممانعت فرما دی گئی۔ یہ دو باتیں یہاں پر موجود ہیں، تفرقہ بازی سے ممانعت ہے، پھر بھی لوگ تفرقہ بازی کیوں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اصل جو راستہ ہے، اصل جو راستہ ہے اور جو اصل طریقہ ہے، وہ طریقہ مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا گویا کہ دین میں تفریق کو پیدا کرنا ہے، اور یہ بات ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت تمام فرقوں کو غلط قرار دے دیتے، یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر شروع سے مسلمان چلتے چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ کرام علی مردوان کا طریقہ کار ہے، ان سے جاری ہوا ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام علی مردوان کے طریقہ کار پر چل رہا، اور جو اس میں سے نکلے گا وہ یقینی طور پر راستہ حق سے جدا ہو رہا ہے۔ علماء کرام اس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک خاندان ہے جس کے اندر اتفاق بھی ہے، اتحاد بھی ہے، متفق ہو کر رہتے ہیں، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ان کے اندر افتراق نہیں، کوئی تفریق کی گفتگو نہیں، اور بڑے اچھے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک فرد غلط راستے کی طرف نکل پڑتا ہے اور افتراق و انتشار کی گفتگو کرنے لگتا ہے، تو بتائیے جو ان میں سے نکلا ہے کیا اس کو سمجھایا جائے گا یا اجتماعی قوت کے اوپر ضرب لگائی جائے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں یقینی طور پر کہ جو اس میں سے نکل کر ایک نئی راہ اختیار کر رہا ہے اور افتراق و انتشار کی گفتگو کر رہا ہے، اسے سمجھایا جائے گا، نہ یہ کہ وہ جماعت، وہ خاندان کہ جو آپس میں شروع کے اندر ہی اتفاق و اتحاد کے ساتھ بڑے اچھے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو نہیں بلکہ اسے سمجھایا جائے گا کہ جو ان کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افتراق و انتشار کی گفتگو کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبل اللہ کا لفظ بیان فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد، یعنی اللہ کی رسی، اس سے مراد جماعت ہے کہ جماعت کو لازم پکڑ دو۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حدیث مبارک میں فرمایا جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے عظیم ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے، اور میری عترت یعنی میرے اہل بیت، وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں، حتیٰ کہ میرے حوض کوثر پر آئیں گے، بس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ یعنی ایک معنی جو اس سے پہلے بیان ہوا وہ جماعت ہے کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، جو جماعت سے جدا ہوا وہ گویا کہ دوزخ کے راستے پر چل پڑا۔ اور حدیث مبارک میں جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے وہ قرآن عظیم ہے کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، اہل بیت کو لازم پکڑ لو۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، علماء فرماتے ہیں جس کا ایک حصہ اللہ کے دست قدرت میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور دوسرا وہ شخص کے جو اس کو تھام لیتا ہے گویا کہ ڈائریکٹ اس کا واسطہ رب ذوالجلال کی ذات سے ہوتا ہے، اس کو فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام قرآن مجید کی برکتیں اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ تو قرآن کو لازم پکڑنا چاہیے، اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا جس نے میرے ذکر سے، قرآن سے اور قرآن کے احکام سے اعراض کیا وہ کل قیامت کے روز جب آئے گا تو اگر دنیا میں اس کو نظر آتا تھا تو کل بروز قیامت وہ نابینا ہوگا اور اس کی دنیاوی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی وعیدیں ارشاد فرمائے، کیونکہ اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا تو اس کو بھی کل روز محشر فراموش کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر شیاطین آ کر اپنی طرف بندے کو بلاتے ہیں، سو تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی یہ تو کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی عبادت میں خلوص ہونا چاہیے، محبت سے، ذوق سے، شوق سے، للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے سر کو جھکائے، نہ یہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے اور دیگر برائیوں کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ خلوص نیت سے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حبل اللہ کی تفسیر میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، قرآن مجید فرقان حمید بھی حبل اللہ مراد ہے، اور اسی طرح عبادت میں خلوص کو پیدا کرنا یہ بھی اس سے بھی مراد حبل اللہ ہے، یا پھر اللہ کا عہد اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا، جماعت مسلمین کو اختیار کر لینا، اور اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کے ساتھ محبت کرنا اور جڑ جانا، خلوص اختیار کرنا۔ فرمایا یہ بھی آپس میں جو تمام معنی جو بیان ہوئے ہیں یہ سب کے سب متقارب ہیں، یعنی کوئی بھی معنی لے لے مراد ایک ہی ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، جو اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور آپس میں متفق رہو، متحد رہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے اوپر عمل کرو۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا کہ جماعت سے کیا مراد، ہم اپنی جماعتیں بنا لیتے ہیں، دو تین چار افراد مل کر جماعت کا نام رکھ لیں تو کیا یہ حق پر ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیونکہ اکثر کے اوپر حکم کل لگا دیا جاتا ہے، تو یہاں پر اکثریت مراد ہے۔ یہ نہیں کہ تین آدمی مل کر جماعت بن جائے اور بولے کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر ہر کوئی کل نیا بات، نئی دین لے کر اپنے سامنے آ جائے گا، اور ممکن ہے کل کوئی اپنا نام رسول رکھ لے اور کہے کہ قرآن میں جہاں جہاں رسول کی تابعداری کا حکم ہے اس سے مراد میں ہوں الایمان والحفیظ، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں کہ جو امت کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، اور یہ تمام مخلوقات کے اندر بہترین شخصیات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں دین میں تفرقہ بازی گروہ بندی سے منع کیا گیا ہے، وہیں پر دنیاوی امور کے اندر بھی تفرقہ بازی اور گروہ بندی آپس کی مخاصمت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آپسی جھگڑے اور اختلاف سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی جو تمہاری آپس کی قوت ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو یہ قوت تمہاری بکھر جائے گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے سے دوستی کرنا اور ایک دوسرے پر نرمی کرنا، تم دیکھو گے کہ اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد اور تکلیف سے بے قرار ہو جاتا ہے اور پھر یہ جاگتا رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، جسم کے ایک عضو میں تکلیف پہنچے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مومن کے لیے مثال ایک دیوار کی طرح ہے جس کے بعض اجزاء بعض کو مضبوط کر دیتے ہیں، یعنی ایک جز دوسرے جز کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو تشبیہ کی، اس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال دی اور مثال دیتے ہوئے سمجھایا تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ سے اور احادیث مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، آپس میں اتفاق و اتحاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور باہمی مسلمانوں کے ساتھ محبت اور رواداری الفت کی راہیں قائم کرنی چاہیے۔ مسلمان کو جب ضرورت پیش آ جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں متحد ہو جائیں، وہاں متفق ہو جائیں۔ اسلام کی بات ہو تو اس پر تو خاص طور پر آپس میں متحد اور متفق ہو جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام ایک اجتماعی قوت کا نام ہے، اسلام ایک محبت کا نام ہے اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اور اسلام کے خلاف جب گفتگو کی جاتی ہے تو ایمان والے آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ باہمی نظر نرم آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جب حق اور باطل کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپسی تفرقہ بازی سے اور آپس کی اختلافات سے محفوظ فرمائے، باہمی محبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔